اسلامی تاریخ میں اس سے مشکل اور کٹھن دور کبھی آیا نہیں. اور دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں کہ پہلے تو مشکلات آتی تھی حجاز والوں پر, مکے والوں پر, مدینہ منورہ والوں پر, وہاں کے حکام پر جو اہل بیت میں سے رہتے تھے, تو ان پر مشکلات جب آتی تھی تو یہاں سے وہاں سے وہ ہجرت کر کے چلے جاتے تھے, ہندوستان کا رخ کرتے تھے. لیکن یہ ایک ایسا دور ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے نفر من اللہ الی اللہ, اللہ کی طرف سے حکم ہے فقیروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو. تو یہ ایسا دور ہے کہ اس میں نفر من اللہ الی اللہ سوائے اس کی ذات عالی کے کہیں مسلمان کے لیے پناہ نہیں ہے. اور پچھلی تاریخ میں جو فتنے دہائیوں پہلے, صدیوں پہلے دفن ہو چکے تھے, وہ سارے کے سارے اجاگر کیے جا رہے ہیں. ایک منصوبے کے تحت, اس لیے اگر کہیں ہمیں پناہ مل سکتی ہے تو صرف مالک کی ذات عالی کے ساتھ وابستگی سے, کیونکہ جتنی چیزیں سامنے نظر آئیں گی, جتنے دائی ہوں گے, وہ سب کے سب سوائے اس کے کہ آپ کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نہ کسی کو سمجھ پائیں گے, نہ آپ کو کوئی اس فتنے کو سمجھا سکتا ہے کہ جس کی طرف یہ داعی دعوت دے رہا ہے اس کی صورت حال کیا ہے. اس لیے دوستو یہ اس وقت کی نزاکت کو ہم سمجھیں اور ہر چیز چھینی جا رہی ہے. جو گویا بھی ایک قسم کی فہرست بنائی گئی ہے کہ یہ بھی ملت اسلامیہ کے پاس نہ رہے, یہ بھی نہ رہے, یہ بھی نہ رہے, ایک ایک کر کے. یہ ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر ان کے سامنے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بناد طاہرہ کی سیرتیں ان کے سامنے رہنی چاہیے کہ کیسے اللہ عز و جل نے انہیں حداقت اور فراست عطا فرمائی تھی. تبھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا ہی وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا. وہ جو سارے علوم آقائے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے گئے تھے ان سے استفادے کا کامل طور پر ابھی موقع نہیں ملا تھا، ابھی بہت تھوڑا وقت محبوب کی رفاقت میں گزرا، اور کیسی زبردست اللہ نے انہیں وراثت عطا فرمائی تھی کہ دوول مومنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون کا درجہ حاصل کرنے والی تھی، تو اسی درجے کی اعلیٰ درجے کی فراست بھی اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائی، کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو دیکھتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ انہیں پہلی ابتدا کے حق کی حدیث میں زمل ہوئی، اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ سے پریشانی کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں کسی کو دیکھتا ہوں اور اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یہ ابن عمی، یہ میرے چچا دار بھائی، اردو والے تو سرکار جھوٹتے ہیں، میرے سر کا تاج، میرا شوہر، ہمارے حضرت شیخ قدس روح کے خلفاء میں حکیم ابن القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے گھر والے جب کبھی اپنے شوہر کو پکارتے تو صاحب، تو صاحب ابھی حرم سے نہیں آئے، مختلف گھر میں تمام گھروں میں الگ الگ اس کے نام ہوتے ہوں گے جس سے کہیں تو کوئی نام نہیں ہوگا تو کہیں سنیے ذرا، سنیے یہ کوئی نام ہوا میں اپنی توجہ کا نام سنیے اردو والا انگلش والا نہیں سن، تو وہاں اچھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں یہ ابراہیم بھی یہ میرے چچا جان بھائی، ہمارے اس رشتے سے پہلے جو آپ کا رشتہ تھا تو کوئی نیا رشتہ کہ بیوی میری بیوی کو شوہر مل گیا، ہمارا رشتہ تو بہت پہلے سے ہے، اس لیے وہ رشتہ بھی آج دلایا کہ موجودہ تو ہے ہی، اس لیے فرمایا یہ نام بھی، اور اس کے بعد عرض کر دی ہے کہ کیا جب وہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے آنے والا جس سے آپ پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ کو سردی لگنے لگتی ہے، آپ کانپتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے، فرماتے ہیں مجھے کمبل اڑا دو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ آئندہ آئے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ ابھی آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں، تو اس کے کچھ وقت کے بعد جیسے جبریل امین پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ آ گئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دوپٹہ ہے بال ڈھانکنے کے لیے، بالوں کے پردے کے لیے، ہمارے یہاں چونکہ دیہاتی ماحول بڑا دوپٹہ کہ جس سے جو سارے سر کے بالوں کو ڈھانپ سکے لینے میں ان کو دشواری ہوتی تھی، پانی بھر کر لانا ہے، اناج کے ٹوکرے اٹھا کر سر پر رکھنے ہیں، گلی کے اندر رہنا ہے اور یہ سب کام کرنا ہے، تو یہ لمبے چوڑے دوپٹے کے ساتھ تو مشکل ہوگا، تو اس لیے ایک خصوصی طور پر سرخ اور کالے رنگ کا بنا ہوا ریشم کا تین کونے والا ایک طرف سے گولائی ساری ہوتی تھی اور باقی اس کے کنارے لمبے ہوا کرتے تھے، اس کو گجراتی میں مصر کہا جاتا تھا، تاکہ سر کے بعد کسی حال میں بھی کسی کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر کا دوپٹہ دیکھا کہ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ میرے محبوب آپ میری دانی ران پر بیٹھ جائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے، پھر پوچھا کہ ابھی آپ کو نظر آتے ہیں؟ ہاں سامنے نظر آ رہے ہیں، تو میں کہا اچھا یہاں سے میری بائیں ران پر آ جائیے، وہاں بیٹھ گئے، تو آپ نظر آتے ہیں؟ تو آپ کو سمے ہاں ابھی سامنے ہے، میں اچھا میری گود میں بیٹھ جائیں، کب نظر آتے ہیں؟ ہاں ابھی نظر آ رہے سامنے، کیسی ذہانت، کیسا ان کا اجتہاد، نہ کسی کالج کا نام سنا، نہ کسی والدین کے پاس گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ فرمانے عرض کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا دوپٹہ ہٹا دیا، سر کے بعد سر ننگا بال کھلے ہوئے، تو فرمایا کہ اب نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب تو نہیں نظر آ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی ہے کہ میرے محبوب آپ ڈریے نہیں، یہ فرشتہ ہے، سچ مچ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے، یہ شیطان نہیں ہے، ورنہ وہ لوگ بھی جنات شیطان جادو جن سب چیزوں کے قائل تھے، جیسا کہ اسلام میں یہ چیزیں عقیدے یا عقیدے کے طور پر بتائی جاتی ہیں، تو کتنی فراست اور حداقت اور کیسا تیز دماغ فوراً کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ شیطان ہے یا فرشتہ ہے، کہ اگر یہ شیطان ہوتا تو اور قریب آ جاتا کہ بات کھل جائے، کیوں کہ یہ برائی کی طرف دعوت دینے کی سب سے پہلی نگاہ انسان کی جہاں اوپر جاتی ہے بات، اسی سے انگلش خواتین کو ورولاتا ہے، اور جتنا بنا اس انکار سب ہو سکتا ہے وہ وہاں سب سے پہلے شروع کرتی ہے، تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے محدثین اور شرح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ بالوں کا جو سطر ہے اور جسم سے ایک مستقل اس کی نوعیت ہے، کہ گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ بھائی جو اپنے محرم ہیں جن سے نکاح حرام ہے ان کے سامنے بھی کھلے بالوں کے ساتھ، کھلے سر کے ساتھ خاتون کو رہنا نہیں چاہیے. کہ گھر میں اگر سر کھلا ہوا ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ اس سے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس طرح کے بہت سی چیزیں گنوائی گئی، جبریل امین دروازے پر کھڑے ہیں، وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ جبریل آ جائیے، آپ آتے کیوں نہیں؟ میں ہاں میں حاضری کے لیے پہنچا، لیکن گھر میں کتے کا پلا ہے، کتے کا بچہ کہیں سے اگر چھپ گیا ہوگا، جب وہ نکالا گیا تب جبریل امین تشریف لائے. ایسی اور بھی چیزیں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، اللہ عز و جل خواتین کو مکمل طور پر ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی حیا خلق اسلامی اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو موجودہ دور کے فتنے ہیں اس سے کوئی بچا ہوا نہیں، نہ بچے نہ بوڑھے نہ خواتین، کوئی ایک سمت مستقل نشانے پر نہیں ہے. اس کے لیے غور ہونے کی ضرورت ہے، اور دل دماغ کو ہر وقت حاضر رکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ چونکہ یہ اہل علم کا مجمع ہے اور یہ ختم بخاری شریف ہے، تو ہمیں تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی مد نظر ہمارے ہونا چاہیے کہ ہم نے جو علم پڑھا اس پر کہاں تک عمل کیا. میرا عمل یہ ساری بخاری شریف اور اتنی ساری حدیث کی کتابیں ہم نے پڑھ ڈالی، تو ان میں سے کتنے حصے پر ہمارا عمل ہے؟ ایک فہرست بنائے، سوچ ہے کہ یہ سارا ذخیرہ علم تو مجھ سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور میری زندگی کس رخ کی ہے؟ نہ ہم آرام اور سکون کی حالت میں ہیں، نہ حضر میں، نہ سفر میں، کہیں بھی ان چیزوں کی طرف خیال نہیں کرتے کہ جہاں سب کچھ دھونے کی نیت سے پہنچتے ہیں ہر میں، تو وہاں تو ہمارا مزاج اور بگڑ جاتا ہے. یہاں تو کچھ بھی روزی روٹی کے لیے دوڑ بھاگ کرنی ہوتی ہے، تو اس میں تھکے مانگے کچھ نہ کچھ جو ٹائم بچا اس میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا، اور وہاں تو نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، ہر میں چھٹی چھٹی ہے. تو اس چھٹی کے وقت کو وہاں کس طرح ہم گزارتے ہیں، تو اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت جانے سے پہلے پڑھ کر جائیں، غور سے پڑھیں کہ ہمارے ائمہ کرام وہاں حرمین میں پہنچ کر ان کا حال کیسا ہوتا تھا، ان کا عمل کیا تھا. لکھا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت نگاروں نے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، جیسا کہ ازواج مطہرات کا معمول تھا، کہ صرف پردے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم صرف ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے نکلتے تھے. اندازہ لگایا، اور یہ کوئی ایسی روایات نہیں ہے جو قسطوں کے طور پر قصہ کو لوگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہوں، بلکہ یہ تو تمام صحیح روایات ہیں کہ جن میں ازواج مطہرات کا یہ معمول بیان کیا گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے دن میں صرف ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں گھروں سے باہر جنگل میں چلی جاتی ہے. اور یہ دن بھر اپنے پیشاب اور استنجا اور چھوٹے اور بڑے استنجا پر قابو کرنا یہ کب ہوگا؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سیرت نگار لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تین دن میں ایک دفعہ تشریف لے جاتے. اور تین دن میں ایک دفعہ کیوں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے معمول بنایا تھا کہ جو حدود حرم کا مدینہ وغیرہ کی حدود ہیں ان حدود میں پیشاب کر اسے ناپاک کرو. کیسا ایمان؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ تین دن میں ایک دفعہ آپ کو حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا تو مدینہ منورہ کے باہر تشریف لے جاتا. تو مدینہ منورہ کے حدود اس پر عمل کرنے کے لیے یہاں ابھی حج کے لیے جو جا رہے ہیں ایک دفعہ نیت کر کے جانے کی کوشش کریں تو کر نہیں پائیں گے, نہیں کر پائیں گے. اور یہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت جو بیان کی گئی بالکل سچی سیرت ہے. یہ جھوٹے پیروں کے متعلق جو مریدین ان کی کرامتیں وضع کرتے ہیں اس طرح کی نہیں ہے. تین دن میں ایک دفعہ استنجے کے لیے حدود حرم سے باہر تشریف لے جانے کا ان کا دائمی معمول تھا. تو کیسے جاتے تھے حدود حرم سے باہر؟ تو آپ سے کہا جائے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں تو ایک دفعہ جائیں تو میں نے اس کے آگے نہیں جا سکیں گے. جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے اس کی کوشش کریں گے تو نہیں جا سکیں گے. ہاں ٹیکسی لے کر تو جا سکتے ہیں لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کسی سواری پر سوار ہو کر نہیں جاتے تھے, پیدل تشریف لے جاتے تھے. مسئلہ کتنا نازک ہو گیا ہمارے لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور کسی قرآن کی آیت میں آیا کہ وہاں پیشاب مت کرو مدینے کی سرزمین پر؟ کسی حدیث میں آیا؟ کیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معمول بنایا؟ محبت کی وجہ سے. او میرے محبوب کے جہاں قدم پڑے ہوں گے مجھے کیا پتا کہ میں جہاں استنجا کر رہا ہوں مدینے منورہ کے اندر وہاں میرے آقا کے قدم پڑے ہوں گے, آقا کے خدام میرے سر کے تاج حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے قدم پڑے ہوں گے, ان کے سجدے کے نشان وہاں ہوں گے, اس زمین میں محفوظ کر لیے ہوں گے. تو وہاں میں کیسے سوار ہو کر چلوں؟ تو یہ بھی معمول تھا کہ حدود حرم کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی سواری پر سوار ہو کر کہیں نہیں گئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول سواری پر جانے آنے کا رہا ہے, اس کے باوجود کیسی محبت اور کتنا ادب, خود انہوں نے بسا کیا محبت آداب محبت خود سکھا دے گی. تو یہ آداب محبت خود محبت نے انہیں سکھایا اور جس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ نہ اسے اس کام کو جس طرح اور چیزوں کا ثواب بیان کیا گیا کہ یہ عمل کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کئی روایت میں آیا ہی جس جو امام مالک رحمۃ اللہ نے جسے معمول بنایا. تو وہ ثواب ہوتا تو کہا جاتا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیز مل گئی, لیکن چونکہ ان کی اپنی ظرافت, اپنی فراست اور اپنی حضافت سے ایجاد کردہ معمول ڈھائی تھا, تو اللہ عز و جل نے ایک انوکھا انعام عطا فرمایا. کتنا انوکھا کہ ابو نعیم اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں مطمئن ابن سعید سے, وہ فرماتے ہیں کہ سمیر تو مالک ہے, کہ میں نے خود میرے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہیں سنا, ما بت ليلة الا رأيت فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر میں آنکھ لگی اور محبوب تشریف لے آئے. کتنا بڑا امام, کتنا بڑا امام, اور کیوں نہ ملے کہ جس چیز کو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک دفعہ کر پائیں وہ ساری عمر. کتنا, اور یہ ہمارے آداب درس کے آداب میں ہمیں اساتذہ بیان کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سبق پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے رہے, معمول کے مطابق ختم کیا, لیکن وہ دیکھتے رہے کہ حضرت امام پسینے سے شرابور ہیں, سارا جسم, چہرہ, آنکھیں سب سرخ ہو رہی ہیں, دس بھی وقف نہیں کیا. جو سبق بن ہوا تو طلبہ بھی تھا, حضرت کیا بات ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ تب عرض کیا تھا, جی دیکھو میرے کپڑوں میں بچھو تو نہیں ہے. تو جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو 16 جگہ ڈنک تھے بچھو. کی آ جاتی ہے تو سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی بچے چلا اٹھتے ہیں کہ شہد مکھی آ گئی, کہاں شہد مکھی کا ڈنک اور کہاں بچھو کا ڈنک, اور ایک جگہ نہیں 16 جگہ. لیکن مجال ہے کہ در سے روکے, کیسی محبت, عقائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا کتنا ادب, سرزمین کا یہ ادب اور درس کا یہ ادب. اس کے نتیجے میں کیا فرمایا, خود ہی اپنے شاگرد مثنی ابن سعید کو آپ نے, کہ میری کوئی رات ایسے نہیں گزری کہ مجھے آنکھ, میری آنکھ لگی ہو جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ملی. یہ تو نیند کی حالت ہے. شیخ الحسن ہو کوئی ایک دفعہ وہاں کی سردیوں میں حضرت کو دھوپ میں چارپائی ڈال کر وہاں لٹاتے تھے, جدھر سے ادھر سے دھوپ کی شعائیں آ رہی ہیں تو وہاں ایک چارپائی کھڑی کر دیتے تھے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ اس طرف سے ڈائریکٹ دھوپ نہ لگے, تھوڑا سائے اور گرمی ملتی رہے. تو ظہر کی نماز کے بعد کھانا ہوا, کھانے کے بعد حضرت کو لٹایا, عصر کی نماز سے پہلے ہم لوگ پہنچے حضرت کو اٹھانے کے لیے, تو دیکھا کہ حضرت جاگ رہے ہیں. ہمیں دیکھ کر حضرت نے مسکراتے ہوئے شعر پڑھنا شروع کیا, نیند بھی فرقت میں کھا گئے بھی ہے نہ آنے کی قسم, کہ نیند نے قسم کھا لی ہے کہ میں آؤں گی آپ کے پاس اور محمود کی فرقت اور جدائی کا تصور اور خیال ستا رہا ہے مجھے, اس میں نیند نہیں آ رہا ہے. تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر, انعام مالک کی طرف سے نیند آنکھ لگی اور زیارت شروع ہو گئی. سارا سونے کا جتنا وقت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرتا. اور بیداری کے متعلق امام خود مالک رحمۃ اللہ نے خود فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں تو ابھی تار روڈ ہوا اور ابھی یہ مکانہ سب مٹی غبار ہر وقت وہاں یہ عام چیز تھی. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مدینہ پاک کی مٹی سے خوشبو آتی ہے. کتنی محبت, لوگ تو مٹی سے غبار لگ گیا اس کو جانتے ہیں, تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کے برعکس کیوں ہو, تو جب ان کو خوشبو آتی ہوگی اس پر مٹی میں وہ لوٹ پوٹ بھی ہو جائے تو اور خوش ہوتے ہوں گے. دوستو یہ ہمارا اور ان کا کتنا ڈفرینس, کتنا فرق شتانہ بین مشرقین و مغربین, جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے ہمارا اور ان کا کتنا فاصلہ ہے. ہماری ماؤں بہنوں کا ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. تو کم از کم اس فاصلے پر ہم روئیں تو صحیح کہ الہی یہ کیا ہو گیا, وہ کہاں تھے اور ہم کہاں. اللہ عز و جل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی تمنا اور توفیق عطا فرمائے. ہم تو اپنے مالک سے بہو ہمارا کو کئی نماز ہر جگہ ساتھ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہاری گدھے جان سے بھی میں تمہارے قریب ہوں. اب جو محروم اتنا قریب ہے ہم اسے کتنے دور. ہمارے ہر تمام اعضاء ہر وقت گناہ میں لگ ہوتے رہتے ہیں اور کبھی اختیار ہی نہیں آتا. اور مالک اس نگاہ کے لیے کتنے سارے مناظر رکھے, اس کو دیکھ کر کے مجھ تک پہنچ سکتے ہیں, اس کو دیکھ کر پہنچ سکتے ہیں, اس کو دیکھ کر پہنچ سکتے ہیں, لیکن ہم سب کو چھوڑ کر نظر کو اور کسی چیز میں لذت محسوس ہوتی ہے تو ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ نماز تک, جس کو مالک نے نماز دی کس کے لیے. اب یہ جو نماز میں ہمیں قیام دیا گیا وہ قیام ہے کس کے لیے؟ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون, کہ یہ زندگی تو ہماری ایک پل بھی, جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ارے یہ تو ایک پل جھپکنے کے برابر تھی, اور واقعی پل جھپکنے کے برابر. قبر والا جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تو برزخ کی زندگی کتنی لمبی. اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تمام منزلیں بیان کروائی, اس میں ایک ایک منزل, اب یہ جو میں نے منزل بیان کی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, کہ خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے, اور کھڑا کتنا ہونا ہے, یعنی یہ کائنات کی جتنی زندگی ہے اس کے مقابلے میں وہ صرف قیام کتنا لمبا ہوگا. وہاں کا ایک ایک دن دنیا کے دنوں کے ساتھ اس کو آپ ناپیں تولیں حساب کریں, 50,000 سنہ 50,000 برس کے برابر. تو وہاں جس طرح روح اور ملائکہ سب بنا کر کھڑے ہوں گے تو ساری کائنات تمام مخلوق اسی طرح کھڑی ہوگی, اور مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی بولنے کی, لا یتکلم, بس چپ چاپ کھڑے ہیں. اسی لیے سیدھی نمازوں میں ہمارے یہاں جو احناف کے یہاں قرات نہیں ہے تو بڑی دلیل یہ روایت کہ جتنی جہری ہیں ان کی بھی کی گئی اور یہ سیرنی میں نہ ہم ایمان کی آواز سنیں نہ خود کوئی قرآن کریں. وہ کیوں؟ یہ وہاں کھڑے ہونا ہے مالک کے حضور, وہاں کلام نہیں ہوگا. اسی طرح جو سجدہ ہے, جب قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل تجلی صرف صاف پنڈلی کھولیں گے, اور کون کون سجدے میں جا سکے گا؟ وہی جا سکیں گے جو سجدے کرتے رہے. جب جس نے سجدے میں رہنا سیکھا ہی نہیں, تو ان کے متعلق بھی روایت میں آیا کہ وہ کرنا چاہیں گے بھی تو بھی نہیں کر سکیں گے. تو جب تمہیں دنیا میں امتحان کے لیے ہم نے بھیجا تھا اور سجدے کا حکم دیا تھا, اس وقت کیوں نہیں کیا؟ تو یہ دوستو تمام چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں کی ابد الآباد کی لمبی زندگی کو سنوارنے کے لیے دی گئی, ہم چھوڑ کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انگلش شیطان کے کھلونے بنے ہوئے ہیں. جس طرح وہ نچاتا ہے, حرکات کرواتا ہے, اسی طرح ہم اسی میں لگے رہتے ہیں. تو ہمارے اصحاب علم کو تو بطور خاص ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک چیز کے متعلق سوچیں اور حساب کریں کہ میں نے یہ چیز بھی نہیں کی, میں نے کبھی یہ روایت میں یہ بھی پڑھا اس کے متعلق بھی عمل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. اس لیے ہمارے یہاں میں نے عرض کیا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خواتین کے لیے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ رات کا معمول اس کے لیے کا کیسے آسان تھا. امام مالک رحمۃ اللہ کے لیے 3 دن میں قضاء حاجت کے لیے جانا آسان تھا. وہ کیوں؟ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جب پڑھی سنی تو اس پر عمل کیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے تو لقمات کافی ہے, چند لقمے نہیں, لقمات. اس لقمے کا بھی جو انسان 3 لقمہ تو 3 انگلیوں سے ہوتا ہے. ابھی یہ بت چلایا تو ایک مجھ سے وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجھ سے کم میں, ہمیشہ ایک مجھ سے کم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. تو دوستو عوام خواص کتنے دور, جو روح ہے حقیقت ہے جس کو بار بار پڑھا پڑھایا اس سے کتنے دور. اور یہ تو کوئی اصحاب علم کے ساتھ مختص نہیں ہے, جنہوں نے بھی بیشتی زیور پڑھی, تعلیم الاسلام پڑھی, سب نے لکھا ہے وضو کے باب میں کہ چلو لے. تو یہ صرف ایک چلو پانی لینا ہے اور ابھی میں مولانا محمود الرسول صاحب کے بھتیجے کے یہاں اس دنیا کے لیے ٹھہرا, وضو کیا تو میں نے ایک ہاتھ نل پر رکھا, ایک دفعہ کھولا, ایک چلو لیا. صرف ایک چلو سے میں نے میرے دیکھا کہ میرا اچھی طرح میرے گٹے تک جو ہاتھ دھونے ہیں وہ دھل گئے. اور آپ بھی کوشش کیجیے, ابھی چلو میں پانی لیجیے اور اسی کو اچھی طرح بھر لیجیے, دیکھیں گے کہ کہیں پورا آپ کا ہاتھ تر ہو گیا. دوسرا ایک چلو لیا, منہ میں گیا, تیسرا چلو لیا, ناک میں ڈالا, چوتھا چلو لیا اور دوسرا وہ اس کو بند کر کے جلدی سے وہ ہاتھ یہاں لا کر اسی ایک چلو کو میں نے میرے چہرے پر پھر کر اچھی طرح گھمایا تو شک دور کرنے کے لیے کہ میں کہیں رہنے گیا ہوں, تو صرف جب دوسری مرتبہ لیا تو 100% یقین ہو گیا دوسرے چلو سے کہ پورا چہرہ داڑھی سب اچھی طرح پانی پہنچ گیا ہے. اب منہ دھونے کے بعد حضرت شیخ خود شروع کیا پہلی مرتبہ, جیسے ہی ہم نے وہ شروع کی اس وقت دیکھا تھا حضرت کہ ہم نے جیسے چہرے انور پر پانی ڈال لیتے اور مل لیتے چہرے کو, تو اس کے بعد جو ہاتھ تر ہوتا اس کو پہلے یہاں پھیرتے تھے, اس بائیں ہاتھ سے پہلے تری کو یہاں لگا دیا, یہ دوسرے کو لیا اسے تری کو اس پر لگا دیا, پھر اس کے بعد اس ہاتھ کا چلو لے کر ایک دفعہ کا چلو کافی ہو جائے گا یقینا بال یقین, کوئی موسوی سو بیچارہ دماغی طور پر کمزور ہو وسوسے کا مرض ہو, ہر چیز میں اس کو خیال آتا ہو کہ اس نے مجھے ایک کلمہ کہہ دیا تھا میں اس کی طرف کبھی دیکھوں گا نہیں, اس نے مجھے ڈانٹا تھا پورا موقع پر ساری عمر اس کو بھیڑے داری, ایسا نہیں کوئی وسوسے والا ہوگا وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں دھلا ایک چلو سے, اور یہ سب سے زیادہ پانی جاتا ہے پیروں میں, تو اسی لیے باقی سارا پانی جو چلو صاحب نے کیا اس میں جو بچ گیا تو وہ بھی چلو ہی کے ذریعے آپ پیر پر ڈالنا شروع کریں گے, اور یہ زمین ہوگا جو کہ آپ برتن میں ایک گھونٹ پانی لے کر وضو کریں گے, تو اسے ایک ایک چلو لے کر ڈالیں گے ملیں گے پیر کو تھوڑا سا تکلیف دیں گے ہاتھ کو, اور اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا, تو پانچ چلو میں تو یقیناً آپ کا پیر بھی دھل جائے گا, اور اسی طرح دوسرا پیر, اور اسی لیے شریعت میں کہ پانی کی وہاں کمی بھی تھی اسی لیے چلو سے وضو کرنا سکھایا گیا حدیث میں بھی, اسی لیے شریعت میں موزے پر مسا کو جائز اور روا رکھا, اسی لیے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سنی ہونے کی جو علامتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک ولمس الکفین اس کو بیان فرمایا کہ وہی سنی ہے کہ جو مسا الکفین کو موزوں پر مسا کو جائز سمجھتا ہوں, تو وہ کیوں رکھا گیا کہ سفر میں ہے پانی جگہ جگہ ملے گا نہیں اور سب سے زیادہ پانی کی ضرورت پیر میں پڑتی ہے, اس لیے تین دن تک مدت بڑھا دی اس کی, تین دن تک موزے پہنے رہے اس کو پیر دھونے کی ضرورت ہی کوئی مسا کرنی, تو کبھی اتنے مجمع میں سے کسی نے چلو سے وضو کیا ہے کبھی چلو گھین کر کے وضو کیا ہے کبھی نہیں کیا, تو دوستو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں, اسی لیے امام اب آپ نے سنا کہ بھائی یہ مولوی تو کہتا ہے کہ اس نے منہ میں ایک دفعہ ایک چلو لیا, اور تعلیم الاسلام تو کہتی ہے کہ تین چلو ایک دوسرا تیسرا, وہ تعلیم الاسلام ہندوستان والوں نے لکھی اور ہندوستان میں لکھی گئی جہاں پانی کی فراوان ہے, اور میں وہاں کا حال بیان کر رہا ہوں کہ حجاز مقدس جہاں وضو اترا نماز اتری اور اس آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان فرمانا شروع کیا تو باب قائم کیا, باب الوضو ثلاثا ثلاثا, کہ تین تین چلو سے چلو میں پانی لے کر وضو, جو تعلیم الاسلام والا کیونکہ پانی بہت ہے ماشاء اللہ وہاں, اللہ کرے ہمیشہ ایسا رہے. پھر اس کے بعد دوسرا باب لائے, باب الوضو مرتین مرتین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو دو چلو پر بھی اکتفا فرمایا ہے. تیسرا لائے باب الوضو مرتن و مرتین و ثلاثن, کہ دو دو کہ ایک اس جس طرح میں نے ایک چلو سے صرف کلی کی اور ناک میں ڈالا اور چہرے میں دو مرتبہ لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرتن مرتین تراتن تینوں کو جمع بھی فرمایا, اور اخیر میں باب الوضوء مرتن مرتن، صرف ایک ایک دفعہ، تو ایک ایک دفعہ دو دو دفعے تین تین دفعے، تو تینوں کو جمع بھی کروایا. تو اسی طرح اب یہ جو وضو ہی نہیں کر سکتے جیسا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ ہمارے سارے دعوے زور زور سے، محبت کے دعوے اور مصیبتوں اور واہ ویلا، کیونکہ جو وضو میں جتنا پانی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر کے ہمیں دیا کہ کم سے کم وضو میں استعمال کرو، جتنا ایک گھٹ بھی مت کرو، اس میں سے نہیں بچاؤ، تو اس روایت کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اس سے زیادہ پانی استعمال کرے گا، جو میں نے مقرر کیا ہے، تو وہ شخص کون ہے جو یہاں بھی آیا تھا، المفسد بہو العادل واما الفاسد بہو الجاہل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو میں مجھ سے زیادہ پانی، آخری یہ تو مجھ پورا استعمال کرنا تو آخری ہے، اس میں بھی اگر اس نے زیادہ پانی استعمال کر لیا تو فقط تعدا و ظلم، وہ اپنے حدود سے آگے نکل گیا اور ظالم بن گیا. تو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وضو کو کے کرنے والے کو ظالم قرار دیا، وہ اس قابل ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اللہ اکبر کہہ سکے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے ظالم فرما چکے، وہ تو ظالم ہے، تو نماز کیا پڑے گا؟ تو جب یہ وضو نہیں کر سکتے، چلو گن گن کر، اور ہماری اس پر زیادہ اگر کسی سے آپ بس بات کریں گے تو اپنا ایمان وہ کھو بیٹھے گا، مذاق اڑائے گا کہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، یہ کہا ہو گیا ایمان، کیونکہ یہ جو ہے حدیث رحمت پڑھی تو اس میں آگے قید لگائی ہے، کہ یہ تو کہتے ہیں ہمیشہ آپ پہ موقع ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے زور سے پڑھ دیتے ہیں، وسعت رحمتی کل شیء، کہ اللہ تو کہتا ہے میری رحمت سب کے لیے وسیع، لیکن آگے پڑھیں گے اور سوچیں گے مول مفلحون تک تو چھکے چھوٹ جائیں گے، عقل ہوگی تو دماغ خراب ہو جائے گا، کیوں اتنی ساری شرطیں لگائی ہیں، الذین یہ صفت یہ صفت یہ تبعون، میں سب سے پہلے یہ تبعون رسول نبی امی، نبی امی کا امی کا اتباع، وضو میں بھی اتباع، نماز میں بھی اتباع، کبھی کوئی سوچے کہ بھائی ایک رکوع کیوں ہے، سجدے تو دو حشروں میں دو رکوع کرنا، نماز ہوگی اس کی، تو نہ اس سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، آپ اسی طرح کریں گے بالکل ہو بہو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے یہ جتنی آفات بلیات آتی ہیں اس پر آہو واویلا کرنے کے بجائے اپنے غریبان میں ہم سب دیکھیں میں کیسا ہوں، اور پھر آگے حساب کریں گے کہ نظر کا کہ اس میں کی عادتیں اور زبان کے چلنے کی عادتیں، تو اپنا حساب سامنے آ جائے گا کہ یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کسی بزرگ کے سامنے کسی نے شکایت کی کہ ادھر بہت کچھ کیا سب نے، بہت توبہ بھی کی، استغفار بھی کی، صدقے بھی دیے، مگر بارش ہو کے نہیں دیتی، آپ دعا کر رہی کہ اس کی صاحب یہ نماز بھی ہم نے پڑھ لی، بارش نہیں ہو رہی، دعا کرے کہ آگے کی تمنا مت رکھو، مجھے تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، خوش ہوں کہ پتھر نہیں برس رہے ہیں، بارش تو کیا برسے گی، ہم تو اس کے مستحق ہیں کہ پتھر برسے ہم پر، تو کاش کہ ہم بھی ان بزرگ کی طرح سے یہ مراقبہ کرنا سیکھیں کہ میں اس درجے کا ہوں کہ جس طرح زانی پر پتھر برسائے جاتے ہیں میں تو اس قابل ہوں کہ مجھ پر پتھر برسائے جائیں. اللہ عز و جل میں جو کچھ پڑھا لکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبعد. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.